أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أفضل المسلمين صلوات الله محمد کی طرف سے بھی شکر ہے کہ پروردگار یہ توفیق دیتا ہے کہ ایک سلسلہ مجالس ہے جو اول ایام اذا سے جاری ہے اور اپنی زندگی کے ایک وقت کچھ اوقات آ کر یہاں پر فرشادہ پر دین فہمی اور دین کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے گزارتے ہیں کہ یہ خود ایک مقام شکر ہے پروردگار کا اور جس طرح سے بھی کوئی شرکت کی حد تک کوئی ممبر کی حد تک کوئی فرش ادا کی حد تک جو جس حد تک بھی اس میں شریک ہے پروردگار اس کے لیے اس کی توفیقات میں اور مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ. آج کی جو تاریخ ہے جو کل کی تاریخ آنے والی ہے یہ تاریخ ہے انسانی میں بلند ترین ذات اور محبوب ترین ذات اور جس کی ذات تمام فضیلتوں کا سرچشمہ بنی, جس کی تربیت کا ایک نمونہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دنیائے بشریت اور دنسانی انسانیت اور خاص کر امت مسلمہ کا محروم ہو جانا جو اس قدر دردناک تھا اور اس قدر غم انگیز تھا کہ رسول اللہ کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا جتنے دن زندہ رہیں رسول اللہ کی دوری اس اعتبار سے نہیں کہ باپ تھے پدر تھے, بحیثیت پدر نہیں بلکہ بحیثیت مربی بشریت, تمام انسانیت کے مربی, تمام انسانیت کے لیے عظیم انقلاب لانے والے, تمام انسانیت کو زندگی کا صحیح راستہ دکھانے والے, اس حیثیت سے جناب زہرا بھی کبھی فراموش نہ کر پائی ہے. کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب زہرا کو رسول اللہ اس قدر چاہتے تھے, باپ تھے اس لیے جناب زہرا اپنے بابا کو اس طرح چاہتی تھی. یہ باپ اور بیٹی کا عشق نہیں تھا بلکہ یہ ایک ہادی اور ہدایت پانے والے کا عشق تھا, ایک رہبر اور رہبری کے اثر قبول کرنے والی ذات کا عشق تھا. کیونکہ ہم نہیں سمجھ پائے ابھی تک کہ واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا تھی, نہ دنیا سمجھ پائی ہے, لیکن جناب زہرا جانتی تھیں کہ رسول اللہ کیا ہے. جناب زہرا جانتی تھیں کہ رسول اللہ کی ذات کیا ہے اور امیر المومنین جانتے تھے کہ رسول اللہ کی ذات کیا ہے. جناب زہرا بچپن سے لے کر گھر کے تمام حالات سے لے کر چاہے وہ دن ہو چاہے وہ شب ہو چاہے وہ رات ہو چاہے وہ بندگی ہو چاہے وہ رسول اللہ کے زندگی کا پہلو پہلو اور حصہ حصہ جناب زہرا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا, خود دیکھا تھا. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رسول اللہ کی زندگی کو بہت ہی قریب سے مشاہدہ کیا. اور بھی تھے لوگ مشاہدہ کرنے والے دیکھنے والے, لیکن وہ نگاہ چاہیے کہ جو حقیقتوں کو جان دے اور پہچان دے, وہ کمالات چاہیے ہیں کہ جو کمالات کو در کر سکے, وہ فضیلتیں چاہیے ہیں کہ جو فضائل کو در کر سکیں. رسول اللہ کی فضیلتوں کو در کرنے والی اگر کوئی ذات تھی تو یا تو امیر المومنین تھے یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ. اس لیے اس قدر عشق تھا امیر المومنین کو اور اس قدر عشق تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو. ہرگز یہ باپ بیٹی کا عشق نہیں تھا, ہرگز یہ ایک سسر و داماد کا عشق نہیں تھا, بلکہ یہ سارا عشق ان کمالات اور ان فضیلتوں کا تھا اور اس کردار کا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود تھا، اور جس کو بہت سارے لوگ کتنا بھی قریب ہونے کے بعد نہیں سمجھ پائے، نہیں درک کر پائے، لیکن امیر المومنین کی ذات سمجھتی تھی اور جناب زہرا کی ذات سمجھتی تھی۔ اس لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کلمات بھی آپ کے نظروں کے سامنے ہیں کہ کس طرح اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، اور امیر المومنین بھی حتیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا غم جو امیر المومنین کے لیے بہت ہی بڑا غم تھا، لیکن جناب زہرا کی قبر پر کھڑے ہو کر امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے بیوی، آپ کے غم کو ہم برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس لیے برداشت کر لے رہا ہوں چونکہ رسول اللہ کے غم کو برداشت کر لیا۔ شاید یہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے کبھی پیش بھی کر چکا ہوں، خطبہ نہیں ہے، امام کی گفتگو ہے، لیکن خطبات میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے نقل کیا ہے وہ چند جملے جو امیر المومنین نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر بیٹھ کر دفن کرنے کے بعد، نہیں تھے لوگ، کم لوگ تھے، کم لوگوں میں بھی زیادہ لوگوں کے امام نے رخصت کر دیا تھا، لیکن یہ روایت خود امام حسین علیہ السلام سے، اس کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید امام حسین السلام وہاں پر موجود تھے، کہ یہ اصول کافی میں بھی ہے اور نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ کے قبر کی طرف رخ کیا جناب زہرا کو دفن کرنے کے بعد، اور جب رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کرنے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ انی وعن ابنتک، اے رسول اللہ آج ہم سلام کر رہے ہیں اپنی طرف سے بھی اور آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی، وہ بیٹی جو آپ کو ہمیشہ آ کر سلام کیا کرتی تھی، آج آپ کی اس بیٹی کی طرف سے بھی سلام کر رہے ہیں۔ اور پھر چند جملے رسول اللہ کو مخاطب کر کے امیر المومنین نے کہے، یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی، اے رسول اللہ آپ کی اس بیٹی کے غم سے میرے صبر کا دامن تنگ پڑتا جا رہا ہے۔ امیر المومنین جیسا صابر انسان، قل عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی، میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر میں زہرا کی جدائی کو صبر کر سکتا ہوں تو اس لیے چونکہ آپ اس وقت کی جب آپ کا سر میرے زانو اور میرے گردن کے درمیان میں تھا، اور اس وقت آپ ہم سے درمیان، ہمارے درمیان سے جدا ہو گئے تھے، اور آپ کی مصیبت پر اور آپ کی جدائی پہ صبر کر چکے ہیں، لہذا آج زہرا کی جدائی پر بھی ہم صبر کر لے رہے ہیں۔ زہرا کی جدائی پر بھی جب امیر المومنین صبر کر رہے ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ بیوی کی جدائی پہ صبر کر رہے ہیں، بیوی کا غم نہیں ہے، بلکہ جناب زہرا وہ ہیں کہ جو تنہا ان مدینے کے حالات میں تنہا ایک بیوی ہیں، کہ جب کوئی امیر المومنین کا حامی اور مددگار بحیثیت امام، بحیثیت رہبر، بحیثیت ولی نہیں ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین کی حامی اور مددگار اور ناصر بن کر نکلی، ناصر بنی اور قربانیاں دیں، بڑی قربانیاں دیں۔ اور جناب زہرا کے جانے کے بعد امیر المومنین کو بہت زیادہ شدت سے تنہائی کے احساس ہوا، اس لیے نہیں کہ ایسی باوفا زوجہ تھی جو ہمارے درمیان نہ رہی، بلکہ اس لیے کہ ولایت اور امامت اور الہی رہبری کی اتنی بڑی حامی اب کوئی پیدا ہونے والی نہیں، اس قدر حمایت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اگرچہ تھے ابو ذر تھے، سلمان تھے، مغداد تھے، اس وقت زبیر بھی تھے، یہ چار لوگ تھے اور کچھ لوگ اور بھی قریب قریب تھے، لیکن ان سب کے درمیان میں کوئی جناب زہرا کی جگہ لینے والا نہیں تھا کہ آگے اس طرح امامت اور ولایت کی حمایت کرے جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کی تھی۔ اس لیے عزیز ہوئی مقدمے کے طور پر کہ آج کی یہ شب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شب ہے، رسول اللہ کی آخری شب، یعنی بالا ترین مقام انسانی، پوری تاریخ انسانی میں عظیم ترین مقام، اور جس نے عظیم ترین تاثیر ڈالی پوری بشریت کو۔ کبھی ہم نے تھوڑا بہت اشارہ کیا ہے یہاں پر اور دوسری جگہ پر تھوڑا تفصیل سے اشارہ کیا گیا ہے، جس نے عظیم ترین اثر ڈالا ہے پوری انسانیت پر، نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر، نہ صرف یہ کہ عربوں پر، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر، بلکہ پوری انسانی دنیا پر جس ذات نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ سمجھا گیا ہے، کم سمجھایا گیا ہے، کم بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ کا حق نہیں ادا کیا گیا ہے، کسی نبی ادا نہیں کیا ہے، نہ اہل سنت نے نہ شیعہ نے رسول اللہ کا حق ادا نہیں کیا. رسول اللہ کا اگر کسی نے حق ادا کیا رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد تو وہ جناب زہرا اور امیر المومنین نے حق ادا کیا. رسول اللہ کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ کربلا والوں نے آ کر حق ادا کیا ہے. امام حسین جب نکلے تو یہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی سیرت پر چلنے جا رہا ہوں، رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. رسول اللہ کی سیرت اگر زندہ کرنا ہو اور جاننا ہو تو کربلا کو پڑھا جائے، کربلا کو جانا جائے، کربلا کو دیکھا جائے. رسول اللہ کا حق کربلا میں ادا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد تلاش ہے، کربلا کی تلاش ہے، کربلا جیسے کردار کی تلاش ہے کہ جہاں بھی کربلا جیسا کردار ادا کیا جاتا رہے وہاں پر رسول اللہ کا حق ادا ہو سکتا ہے اور وہاں اسلام کو نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے. بعض لوگوں نے پہچانا ہے، ابھی تو ہم میں سے بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں کہ واقعی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار کیا رہا ہے. واقعی یہ کبھی کبھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، برادران اہل سنت یہ سمجھتے ہیں ہم رسول اللہ کو زیادہ مانتے ہیں. نہ ایسا نہیں عزیزو، کوئی بھی نہیں رسول اللہ کا حق ادا کر رہا ہے. رسول اللہ کی ذات کا حق نہیں ادا ہوا. یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے نازیبا کلمات کبھی ادا کیے جا رہے ہیں، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، شیطانی آیات جیسی کتاب لکھی جا رہی ہے، اگر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو پہچانوایا نہیں گیا ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کو اگر اس طریقے سے پیش کرنا چاہا. اگر رسول اللہ کو صحیح طرح سے پہچانوایا جاتا تو کسی میں جرات نہیں تھی کہ رسول اللہ کے بارے میں ایسا نازیبا طریقہ اپناتا. نہیں معلوم آپ کو کس حد تک اندازہ ہے، بہرحال ہوگا اندازہ. ابھی چارلی ایبڈو فرانس کی میگزین میں جو کچھ ہوا چند مہینے پہلے، بہرحال اس کا آپ کو اندازہ ہے جو نازیبا طریقہ اپنایا گیا ہے. اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں پہچانا گیا. ایک مسیحی نے آ کر رسول اللہ کی ذات کو تھوڑا سا مطالعہ کیا تو اس نے جو کتاب لکھی دنیا کی 100 سب سے زیادہ اثر کرنے والی شخصیتیں، تو اس میں سب سے پہلا نام اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا. البتہ وہ بھی کافی نہیں تھا، لیکن ہاں ایک چھوٹا ایک آرٹیکل کے طور پر یہ اہم تھا. اتنا اس نے حق ادا کیا کہ آ کر دنیا کی جتنی بھی بڑی شخصیتیں، پرسنالٹیز کی جنہوں نے آ کر بشریت پر، انسانیت پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، اس میں پہلا نام رسول اللہ کا لکھا. اگرچہ اس نے خود حضرت مسیح اور حضرت عیسیٰ کا چوتھے نمبر پر جا کر ذکر کیا کہ وہاں پر البتہ حق تلفی ہوئی ہے. وہاں پر جناب عیسیٰ کے حق میں حق تلفی ہوئی ہے، چونکہ رسول اللہ اور جناب عیسیٰ کے بیچ میں اس نے دو سائنسدانوں کا نام لکھا، غالباً نیوٹن اور آئنسٹائن کا نام لکھا ہے شاید، جہاں تک بہت پہلے شاید 16-17 سال پہلے کتاب پڑھی تھی، ابھی نہیں دیکھی، لیکن جو ہمارے ذہن میں بھی یہ ہے. لیکن اس اعتبار سے آ کر رسول اللہ کی ذات کو مطالعہ کیا اور اسے نمونے کے طور پر پیش کیا. رسول اللہ کے کردار کا ایک نمونہ اتنا متاثر کیا اس شخص کو، اس نے رسول اللہ کی ذات کو پہلے نمبر پہ لا کر ایک نمونہ، جبکہ رسول اللہ کے کردار کے ہزاروں نمونے ایسے موجود ہیں کہ اگر رسول اللہ کی ذات کو اس پہلے نمبر سے بھی ہزاروں درجے بلند سمجھا جائے. نمونہ اس نے یہ پیش کیا کہ رسول اللہ کی ذات وہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ یعنی 21 سال کی مسلسل جنگ کے بعد، مسلسل کلیش اور ٹکراؤ کے بعد، چونکہ کلیش میں کبھی جنگ تھی کبھی جنگ نہیں تھی، رسول اللہ نے جب سے اعلان رسالت کیا، اعلان رسالت کے بعد سے لے کر کے 13 سال تک مکے میں اور 13 سال کے بعد 8 سال تک مدینے میں، چونکہ 8ویں صدی ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے. تاریخ آپ لوگوں کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ رہے، یہ اہم تاریخیں ہیں. اعلان رسالت کے بعد 13 سال تک رسول اللہ مدینے میں رہے, مکے میں رہے, اور جب مکہ آمادگی نہیں ظاہر کی, مکہ کے لوگوں نے آمادگی نہیں ظاہر کی, مکے سے بڑھ کر مدینے کے لوگوں نے آمادگی ظاہر کی, تو رسول اللہ نے مکہ چھوڑ کر مدینے کا راستہ اختیار کیا اور مدینے آ گئے. مدینے آنے کے بعد مکے والوں نے رسول اللہ سے مسلسل جنگیں لڑی, جنگ بدر, جنگ احد اور چھوٹی بڑی جنگیں, یہاں تک کہ جنگ خندق, بہت بڑی جنگ. تاریخ عرب کی سب سے بڑی جنگ, جو پہلی سب سے بڑی جنگ تاریخ عرب میں لڑی گئی, وہ جنگ خندق تھی, جس میں 10,000 کا لشکر اکٹھا کیا گیا, یہودی کفار سب کو ملا کر اندر سے بغاوتیں کرائی گئی, باہر سے سب کو جمع کیا گیا, اور یہ پورا طے کر کے کہ یہ جنگ جو ہے آخری جنگ ہوگی اور اس کے بعد اسلام کا ختم ہو جانا ہے. اور اس کے بعد بھی ان کو شکست ہوئی, اور شکست ہونے کے بعد پھر مزید اور جنگیں ہوتی رہی, پھر خیبر کی جنگ ہوئی, حنین کی جنگ ہوئی, تیسری, یہاں تک کہ 8ویں صدی ہجری میں رسول اللہ نے مکے کو فتح کر لیا. رسول اللہ کا لشکر بغیر جنگ کے 10,000 کا لشکر, جو اس کے پہلے کسی بھی جنگ میں رسول اللہ کے پاس 10,000 کا لشکر نہیں تھا. جنگ بدر میں 313 لوگ تھے, اور جنگ بدر سے جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی چلی گئی ویسے تھوڑی تھوڑی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن 8 سال مکے میں گزارنے کے بعد 8ویں صدی ہجری, یعنی کیا, یعنی اب رسول اللہ کی زندگی کے صرف 2 سال باقی رہ گئے. 8ویں صدی ہجری جنگ فتح مکہ ہوتی ہے, 8ویں صدی ہجری تک رسول اللہ کے پاس بھی تقریباً 10,000 لوگوں کی تعداد تھی. اب اس بیچ میں 2 سالوں میں جو بہت بڑی تعداد بڑھی, یہ تاریخ کا واقعہ ہے, اس پر جو ہے اب یہ انالائز میں نہیں کرنا ہے, کہ اس 8ویں صدی ہجری کے بعد جب فتح مکہ ہو گئی تو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوئی. وہ زمانہ تھا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہوئے. چونکہ فتح مکہ کے بعد سب کے دلوں پر حیبت ہو گئی کہ رسول اللہ کون سی طاقت لے کر آئے ہیں کہ چھوٹا سا لشکر, چھوٹے سے لوگ, تھوڑی سی طاقت, غریب لوگ, فقیر لوگ, کمزور لوگ, اور سارے لوگ دشمن ہیں, سارے قبیلے دشمن ہیں, قبیلوں کے سردار دشمن ہیں, سب کی دشمنی کے باوجود بھی رسول اللہ دھیرے 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 یہاں تک کہ مکے کو بھی آ کر رسول اللہ نے فتح کر لیا. لیکن مکہ فتح کرنے کے بعد جس چیز نے متاثر کیا اس شخص کو کہ اگر رسول اللہ کو پہلا مقام دیا تمام دنیا انسانیت میں, وہ یہ واقعہ تھا کہ جیسے مکہ فتح ہوئی, مکہ فتح ہونے میں رسول اللہ کو کوئی تلوار نہیں چلائی پڑی, مسلمانوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی, صرف رسول اللہ کی اس طاقت کو دے کر مکہ خود بخود سرنڈر ہو گیا, بغیر کسی جنگ کے سب سرنڈر ہو گئے. ابو سفیان جو 21 سال تک رسول اللہ سے برسر پیکار رہا, جنگ کرتا رہا, مقابلے میں رہا, پتھر پھینکواتا رہا, اذیتیں کرتا رہا, 21 سالہ جنگ کے بعد جب رسول اللہ کے لشکر کی عظمت کو دیکھا تو راتوں رات آ کر رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آیا. اب یہ ایمان لانا کیسا ہے, یہ تاریخ کہتی ایمان لانا, چونکہ تاریخ صرف ظاہر میں خیمے کے منظر کو دیکھ رہی ہے, دل کی حالت کو نہیں دیکھ رہی ہے. تاریخ کے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہے, اور تاریخ کی نگاہوں میں اتنا تیزی نہیں ہے, اتنی بصیرت نہیں ہے کہ وہ اندر کی باتوں کو بھی دیکھے, دل کی باتوں کو بھی دیکھے, گہرائیوں کو بھی دیکھے. وہ تو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ رات کی تاریکی میں ڈیرے کی بلندی پر جا کر ابو سفیان نے دیکھا کہ رسول اللہ کا لشکر اتنا پھیلا ہوا ہے, ہر طرف روشنی جلی ہوئی ہے, اور آ کر رسول اللہ کے چچا سے کہتا عباس تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لی ہے, بہت بڑی قدرت اکٹھا کر لی ہے. تو جناب عباس نے کہا کہ ابو سفیان یہ قدرت نہیں ہے بلکہ یہ رسالت ہے. لیکن یہ بھی رسالت سمجھ کے نہیں آیا ہے, لیکن تاریخ نے یہ دیکھا کہ اب وہ رسول اللہ کی اتنی عظیم طاقت کو دیکھ کر آیا اور رسول اللہ کے خیمے میں بیٹھا اور کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائے ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں. کس دل سے بیعت کر رہا ہے, 21 سالہ جنگ کرنے والا کس دل سے رسول اللہ کی بیعت کر رہا ہے, یہ تاریخ بیچارے نہیں دیکھ پائی. لیکن اب بیعت کرنے کے بعد صبح جو ہوئی اور مکے میں داخل ہوئے رسول اللہ اور اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہوئے, تو اس وقت اصحاب کا نعرہ یہ تھا الیوم یوم المرحمہ, یعنی کبھی یہ پہلے بیان کیا نہیں آپ کے سامنے, اليوم يوم ملهمہ, اس کا مطلب نہیں بیان کیا ہے, یعنی آج کا دن لحم, لحم یعنی گوشت, یعنی آج ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا دن ہے, گردنیں کٹنے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے, 21 سالہ جنگ کا انتقام کا دن ہے آج, جو مسلمانوں کو بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے, معمولی بات نہیں تھی. جنگ بدر میں جو حالات پیدا کیے گئے تھے, جنگ احد میں جن حالات سے گزرنا پڑا, جنگ خندق کا عجب ماجرا تھا, جنگ خندق میں باہر کے یہودیوں نے کافروں سے مل کر اور کافروں نے یہودیوں سے مل کر اندر کے مدینے کے جو یہودی تھے ان کو بھی اکسا دیا تھا کہ اب تو ہم جنگ جیتنے والے ہیں, لہذا رسول اللہ اپنے تمام اصحاب کو لے کر باہر جنگ کرنے آئے ہیں, تم اندر سے گھروں پر حملہ کر دو. یہ حالات بہت سخت ہیں, شاید آپ یہاں بیٹھ کے تصور نہ کر پائے کہ مثلا یہاں سب قبیلے کے لوگ دشمن کو آئے اور باہر جائیں لڑنے کے لیے, اور یہاں اندر کچھ لوگ آ کر عورتوں پر حملہ کرنا شروع کر دیں. ایسے حالات تھے, اتنا شدید حالات کہ جناب رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ نے جا کر ایک کو مارا بھی جو آ کر آگے بڑھنا چاہے ڈر اٹھانے کے لیے, اور رسول اللہ کو اپنے چھوٹے سے لشکر میں جہاں سامنے 10,000 کا لشکر تھا, رسول اللہ کے پاس 3,000 کا بھی لشکر موجود نہیں تھا, اس چھوٹے سے لشکر میں سے 300 لوگوں کو رسول اللہ نے پھر مدینے کی طرف بھیجا, اور جا کر وہ آئے اور آ کر مدینے کی گلیوں میں اللہ اکبر کی بلند آواز میں نعرے لگاتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں ٹہلنے لگے, اور یہ یہودی جو ہمیشہ کے ڈرے ہوئے تھے اور بزدل تھے وہ پھر اپنے گھروں میں واپس چلے گئے. لیکن حالات ایسے پیدا کیے کہ اتنے خوف کی حالت میں رسول اللہ کو اپنے لشکر میں سے کچھ لوگوں کو بھیجنا پڑا, جہاں غریب تھے, جہاں بھوکے تھے, جہاں کچھ تھا نہیں, کھانے کو نہیں تھا, اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے کہ رسول اللہ کو خندق کھودنی پڑی چاروں طرف کی تاکہ چاروں طرف سے حملہ نہ کر دیں, اور اس خندق کے کھودنے میں حالت یہ تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, پیٹ میں پتھر باندھنا پڑا, یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا, پیٹ میں پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے, کیونکہ پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہے تو پیٹ کے باہر سے کچھ تھوڑا سا بھاری لگے, انسان پیٹ میں کھانا کھا لیتا ہے تو اس کو کچھ مزر محسوس, یہ اندر کچھ نہیں ہے تو باہر سے کچھ لگے, یہ حالت تھی مسلمانوں کی. جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے چند روٹیاں پکا کر بھیجی تو رسول اللہ نے ٹکڑے 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 اس کو تقسیم کیے, ایسے حالات سے گزرے. یہ بھی جنگ خندق ہے, اور یہ جنگ خندق میں بہت ساری عبرتیں ہیں. ایسے حالات سے گزرے تھے مسلمان, اتنا ان کے دل میں ان حالات کا منظر یاد تھا, اس منظر کی بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے, آج گوشت کٹنے کا دن ہے, آج ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا دن ہے, آج گردنیں کٹنے کا دن ہے. رسول اللہ نے جب یہ آواز سنی کہا سب کو روک دو اور سب کی آوازیں بند کر دو, اور سب سے کہو کہ اس جملے کے بجائے دوسرا جملہ کہیں, وہ سارے مسلمان کہہ رہے الیوم یوم الملحمہ, رسول اللہ نے کہا کہ نہیں جملہ تبدیل کرو اور کہو الیوم یوم المرحمہ, آج انتقام کا دن نہیں بلکہ آج رحمت کا دن ہے, آج رحم کا دن ہے. یعنی اس ایک واقعے نے اس مسیحی کرسچن کو اس قدر متاثر کیا, اور دلیل کے طور پر وہ یہی واقعہ لایا کہ ایسا نبی اور ایسا رسول اور ایسا انسان اور ایسا رہبر کہ جب 21 سالہ جنگ کے بعد اسے قدرت حاصل ہوئی تو قدرت کے نتیجے میں حتیٰ ابو سفیان سے بھی انتقام نہیں لیا بلکہ اعلان کیا کہ سب کے اوپر آج رحمت کی بارش ہو جائے. لہذا یہ ایک کردار پہچان کر, صرف ایک کردار پہچان کر انسان کی نگاہ میں رسول اللہ کی ذات سب سے بڑی ہو جاتی ہے. اگر رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی کے تمام کرداروں کو پہچانا جائے تو ہماری نگاہ میں رسول اللہ کی ذات کیا ہوگی؟ شہادت دیکھنے کے بعد اپنے عزیز ترین اصحاب اور پاکیزہ ترین اصحاب کی شہادتوں کے باوجود رسول اللہ ان کے دل میں رسول اللہ نے ان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا تھا. یہ دیکھیں نقطہ یہاں پر عزیزو, اس نقطے کو دیکھیں. رسول اللہ نے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا تھا, حتیٰ ابو سفیان کے لیے بھی کینہ نہیں رکھا, جبکہ ابو سفیان کا مستقبل بھی رسول اللہ کو معلوم ہے. جب رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد ہونے والی جنگ کا سارا مال غنیمت ابو سفیان کو دے دیا تو لوگوں نے آگے پوچھا, یا رسول اللہ آپ ابو سفیان کو دے رہے ہیں اتنا زیادہ؟ تو رسول اللہ چونکہ جانتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونے والے ہیں, رسول اللہ کہ یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ شاید اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے, شاید کچھ اللہ اس کی ہدایت کر دے. نرم ہو, دل نرم ہو تب تو ہدایت ہوگی, دل سخت ہو تو کسی کی ہدایت نہیں ہوتی. اور ایک انسان کی عظمت یہی ہے عزیزو کہ وہ اپنے شدید ترین دشمنوں کے لیے بھی دن میں کینہ اور نفرت نہ رکھے. اگر نفرت ہو تو اس وقت تک کے لیے اور اس ذات کے لیے کہ جو آ کر ہماری آئیڈیولوجی, ہمارے دین, ہمارے مکتب اور ہمارے پروردگار کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ کو کسی سے بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی. یہ بہت ہی بلند نقطہ عزیزو. ابھی دیکھیں پڑوسی پڑوسی کے لیے دل میں اٹھا کے کینہ رکھ لے, کینہ کینہ سب سمجھ رہے ہیں نا, ہاں ذرا سا اختلاف ہو جائے, ذرا سا ٹکراؤ ہو جائے, ذرا سی لڑائی ہو جائے, ذرا سا مشکل ہو جائے, ذرا سا ہمارا حق چلا جائے, ذرا سا اس کا حق چلا جائے, یہ ٹھیک ہے, یہ مسائل حل کریں, یہ نہ ہو مسلمانوں کے درمیان میں, نہ ہو مومنین کے درمیان یہ ساری چیزیں نہ ہو, لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ ہو بھی جائے تو اس کا کینہ نہیں رکھا جائے, بغض نہیں رکھا جائے. وہ ملعون ایک زمانے میں ملعون کہ جو جنگ خندق میں, جنگ احد میں جس نے اپنے ہاتھوں سے, حبشی وحشی انسان, اپنے ہاتھوں سے خنجر نکال کر جناب حمزہ کے سینے اور پیٹ کو چاک کر کے کلیجے کو باہر نکالا اور کلیجے کو باہر نکال کر ابو سفیان کی زوجہ ہندا کے ہاتھوں میں دیا اور ہندا نے کچے طور پر کچا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا جناب حمزہ کا, اس قدر کینہ, اس قدر نفرت, اس قدر بغض, بغض کی انتہا میں تو دیکھیں, اس قدر بغض کی کچا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا جا رہا ہے اور یہ وحشی انسان سینہ چاک کر کے, پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال رہا ہے, اپنے خنجر سے کاٹ کر نکال رہا اور دے رہا ہے. جب یہ شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ کے سامنے آیا تو رسول اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا. یہ عظمت ہے, کردار کی عظمت ہے, یہ کردار کا معجزہ ہے عزیزو. رسول اللہ کی زندگی میں ہم بہت سارے معجزے ڈھونڈتے ہیں, امیر المومنین کی زندگی میں بہت سارے معجزے ڈھونڈتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو معجزے سننے زیادہ اچھے لگتے ہیں. کیسے معجزے ہیں کہ بیمار ہیں آ کر شفا دے دیں, مریض ہیں آ کر یہ کر دیں, بھوکے آ کر کھانا دے دیں. یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت معمولی چیزیں تھیں, اور ایسا بھی نہیں تھا ہمیشہ یہی کرتے تھے, ایسا ہمیشہ نہیں تھا. لیکن جو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ کی زندگی میں, رسول اللہ کے کردار کا معجزہ, وہ جو مجبوراً رسول اللہ نے کچھ معجزے دکھائے بھی تھے, ان معجزوں کا اثر اس زمانے کے لیے تھا, وہ بھی کافروں کے لیے عام طور سے ہوتا تھا. کافر آ کے کہتے معجزہ دکھاؤ, معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں. ایک جملہ میں اور بھی جگہوں پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دو چیزیں اللہ نے دی رسول اللہ کی ذات سے اور انبیاء سے بھی, ایک معجزہ اور ایک کردار, جس کو قرآن نے کہا اسوہ, اسوہ یعنی کردار, طریقہ زندگی. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی ذات میں بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت اسوہ ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اچھا اسوہ, اچھا ترجمہ نہیں ہے, حسین, حسین یعنی خوبصورت. وہ رسول اللہ کی زندگی کی خوبصورتی کو بھی ہم نہیں دیکھ پائے عزیزو, وہ حسن بھی نہیں دکھائی پڑا ہے, چونکہ اگر وہ حسن دیکھ لیا جائے تو ساری دنیا رسول اللہ کی زندگی کے حسن کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. الحمدللہ ہم بعد میں آپ کے سامنے عرض کریں, کبھی ایک بہت بڑا کام ہوا ہے ابھی تک شاید آپ تک پہنچا نہ ہو اور ہمیں توفیق ہوئی اسے دو مرتبہ دیکھنے کی, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فلم بنائی گئی ہے, بنائی گئی ہے جس میں ابھی پوری زندگی نہیں آئی, رسول اللہ کے 12 سالہ زندگی تقریباً دکھائی گئی ہے, جس پر 260 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں. یہ ثواب کے لیے 260 کروڑ روپے نہیں خرچ کیے گئے. بعد میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ ابھی دنیا میں جو بڑے مسائل جو چل رہے ہیں, یہ ثواب کے لیے ایک مجلس کر کے تبرک بانٹ دینا بھی ثواب مل جاتا ہے. ثواب ایک فقیر کو کھانا کھلا دینے سے بہت سارا ثواب مل سکتا ہے. یہ 260 کروڑ روپے خرچ کر کے 6 سالوں میں ہزاروں لوگوں نے مل کر اگر فلم بنائی ہے تو یہ ثواب کے لیے نہیں بتائی, بلکہ رسول اللہ کے کردار کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے, جو ہم تو نہیں پیش کر پا رہے ہیں. ہم نے اپنے ان ممبروں کی حالت ایسی بنا دی کوئی نہیں آ رہا ہے سننے کے لیے کہ رسول اللہ کون ہے, امیر المومنین کون ہے, امام حسین کون ہے. ہم نے رسول اللہ کو بھی, امیر المومنین کو بھی, امام حسین کو بھی اور تمام ائمہ کو اپنی ذات تک آ کر محدود کر دیا. ہم نے تو محدود کر دیا, لیکن ہاں الحمدللہ ابھی دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو آ کر یہ کام کر رہے ہیں اور بہت محنت کی, واقعا بہت محنت کی. اگر آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ محسوس کریں گے کہ یعنی 6 سال میں صرف محنت ہی محنت کی گئی ہے. یہ ایک دن کی محنت نہیں, ایک دن اگر ایک تقریر کر کے چلے جائے, ایک گھنٹے کی محنت اور ہوا کرتی ہے, 10 دن کی محنت اور ہوا کرتی ہے. آپ لوگ 2 مہینہ 8 دن محنت کر رہے ہیں, یہ بھی خدا ان محنتوں کو قبول کرے, یہ بھی بڑی محنت ہے. لیکن 2 مہینہ 8 دن 1 گھنٹے اگر محنت کرنا یہ اور ہے, لیکن 6 سال سے انسان کو اس کی فکر کرنا کہ کتنی کوشش کی جائے کہ رسول اللہ کو صحیح طرح سے پہچانا دیا جائے. ابھی یہ میدان کھلے ہوئے ہیں, ابھی بہت سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, عزیزوں آ کر پہچنوائیں ان عظیم کرداروں کو, دنیا کے سامنے پیش کریں جس کی دنیا پیاسی ہے, جس کی دنیا کی ضرورت ہے. آج رسول اللہ اور اہل بیت کے کردار کی صرف ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم سے زیادہ پوری دنیا کو ضرورت ہے. دنیا تڑپ رہی ہے, دنیا اپنے باطل کرداروں سے تھک گئی ہے, دنیا پریشان ہے, اور آج الحمدللہ راستے کھلے ہوئے ہیں. آج لازم نہیں ہے کہ ممبر پر آ کر تقریر کرے تبھی بات پہنچے گی, بہت سارے ذریعے کھلے ہوئے ہیں, بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. یہی 6 مہینے پہلے 7 مہینے پہلے 4 ٹی ایبڈو نے رسول اللہ کی توہین کی, وہیں پر رہبر انقلاب نے خدا حفاظت فرمایا, واقعا ایسے مجاہدین کو کہ جو حق کے لیے اتنا بڑی پیمانے پر کوشش کر رہے ہیں. رہبر انقلاب نے وہیں پر ایک خط لکھا یوروپ اور امریکہ, نارتھ امریکہ کے جوانوں کو مخاطب کر کے, اور ان کو آ کر بتایا کہ اگر تمہیں دین سمجھنا ہے تو طالبان اور القاعدہ اور داعش جیسے اپنے بنائے ہوئے گروہوں سے نہیں سمجھو, بلکہ رسول اللہ کی سیرت سے آ کر دین کو سمجھو, اصلی ریسورسز سے دین کو سمجھو. اور دین کا اصلی ترین منبع اور ریسورس وہ قرآن اور رسول اللہ کی سیرت ہے عزیزو. اور اہل بیت علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں پیش کیا ہے سوائے قرآن اور رسول اللہ کی سیرت کے. شاید اس سے بڑا اہل بیت پر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا, اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اہل بیت نے آ کر جو کچھ بھی پوری زندگی پیش کیا وہ رسول اللہ کی سیرت اور قرآن کے اصول. کربلا رسول اللہ کی سیرت کا سب سے بڑا نمونہ ہے. کربلا میں رسول اللہ کی سیرت پیش کی گئی, کربلا میں رسول اللہ کی شبیہ شکل کے اعتبار سے صرف ایک ہے علی اکبر, لیکن کردار کے لحاظ سے کربلا میں سب رسول اللہ کے کردار لے کر آئے, سب رسول اللہ کے شبیہ ہیں, سب رسول اللہ کا نمونہ بن گیا ہے. جو حسین ابن علی یہ کہہ کر آئے ہیں کہ اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیرا بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. میں رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں, جو کہ یزیدی ظالمانہ نظام میں سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ ہے وہ رسول اللہ کی سیرت کو ہے, وہ امیر المومنین کی سیرت کو ہے, وہ تمام انبیاء کی سیرت کو ہے. یہ جملہ جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوة اللہ یا وارثا نوح نبی اللہ، یا وارثا ابراہیم خلیل اللہ، یا وارثا موسیٰ کلیم اللہ، یا وارثا عیسیٰ روح اللہ، یہ سارے جملے ایسے ہی عقیدت میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے عزیزو. چونکہ یزیدی حکومت میں تمام انبیاء کی ساری سیرتیں خطرے میں ہیں. یزیدی نظام اگر ہوگا اور یزیدی حکومت ہوگی تو نہ آدم کا کردار بچے گا، نہ نوح کا کردار بچے گا، نہ عیسیٰ کا کردار بچے گا، نہ رسول اللہ کی سیرت کو زندہ رہنے دے گا، نہ امیر المومنین کی. اور یزیدی کردار کے مقابلے میں آنا یعنی کیا؟ یعنی تمام انبیاء کے اصولوں کو اور زندگی کو آ کر زندہ کرنا. یہ کیا حسین ابن علی نے میدان کربلا. لہذا جو معجزہ ہے کربلا کا بھی معجزہ کیا ہے؟ بعض لوگ کبھی کبھی بعض بچوں کے ذہن میں یا نوجوانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا. آتا ہے نا خواتین کے ذہن، کبھی کبھی آگے پوچھ بھی لیتے ہیں ہم سے، بچوں کے ذہن میں آتا ہے، کبھی کبھی بچوں کی بات بڑوں کے بھی ذہن میں بھی آ جاتی ہے کہ ہم اتنے پیاسے تھے، چار برس کی بچی کو اس قدر پیاس کے شدت میں حسین ابن علی چھوڑ کے مقتل میں جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، کیا امام پانی نہیں دے سکتے تھے؟ چھ مہینے کے بچے کو لے کر مقتل میں جا رہے ہیں پانی مانگنے کے لیے، وہ جس نے زندگی بھر کبھی کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں، کیا امام خود کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ ایسی مقدس بیویوں کو ان درندوں کے درمیان میں چھوڑ کر حسین ابن علی جا رہے ہیں، کیا انہیں کربلا اور نجف نہیں پہنچا سکتے؟ کیا انہیں نجف اور مدینہ اور مکہ نہیں پہنچا سکتے تھے؟ کیا کچھ اور نہیں کر سکتے تھے؟ آتا یہ آپ کے سوال، یہ ہمارے ذہن کے سوال نہیں ہے، یہ ہم آپ کے ذہن کے سوال عرض کر رہا ہوں. کیا کربلا میں کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بلفضل عباس کے بازو نہ کٹ رہے ہیں، علی اکبر کے سینے میں برچے کا پھل نہ لگے؟ تو یہ سب ہو بھی جاتا، کیا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ بیویوں کے سروں سے چادریں نہ چھینیں، انہیں کوفہ نہ جانا پڑے، انہیں شام نہ جانا پڑے، انہیں درباروں میں جانا پڑے؟ نہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اگر یہ سب کچھ ہوتا تو آج کربلا وہ کربلا نہ ہوتی جسے آپ 1400 سال بعد بیٹھ کے یہاں منا رہے ہیں. کربلا کیوں کربلا ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں وہ معجزے نہیں دکھائے گئے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ کربلا میں آ کر رسول اللہ کے کردار کا معجزہ دکھایا گیا، اور وہی کردار ہے جو کربلا کو آج اس طرح باقی رکھے ہوئے. لہذا دو چیزیں تھیں، معجزہ دیا رسول اللہ کو، اور ایک دوسری چیز کیا تھی؟ سیرت دی. معجزہ کس کے لیے دیا تھا؟ یہ بات مجھے یاد ہے، میں عرض کر چکا دوہرا رہا ہوں لیکن جلدی سے پڑھ جاتا ہوں. معجزہ کس کے لیے دیا تھا رسول اللہ نے؟ کس کے لیے؟ ہاں، اسی لیے معجزہ تھا ہی کافروں کے لیے، معجزہ ہوتا ہی ہے کافروں کے لیے. مومنین، دیکھیں ہمارا عنوان آپ کو ذہن میں رہے کہ دین کی دو متضاد شکلیں تصویریں، ہم وہ دین نہیں ڈھونڈے جو ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس دین کو تلاش کریں کہ جو واقعی اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے. اور آئے گی آپ کے سامنے گفتگو وہ دین کیا ہے. وہ دین رسول اللہ کا دین ہے. معجزہ کافر لوگ اب آ کر زیادہ پریشان کرنے لگتے تھے رسول اللہ کو، تو اللہ کی اجازت سے، یہ بھی شرط ہے، یہ توحید ہے، اللہ کی اجازت سے رسول اللہ معجزے دکھا دیتے تھے. ایک مثال بھی دی تھی، مثال کس کو یاد ہے؟ اگر مثال یاد ہو تو میں مثال نہیں دوں، آگے بڑھ جاؤں جلدی. یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر، اور شاید یہاں پہ نہ دی ہو، اگر آپ کسی کو یاد نہیں ہے لیکن اور جگہوں پہ دی ہے، اگر رسول اللہ بھی اگر معجزہ دکھاتے تھے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں، جو بھی امور انجام پاتے تھے بإذن اللہ، یہ قانون ہے، یہ ہمیشہ کا قانون ہے کہ جہاں بھی انبیاء کو، رسول اللہ کو، اہل بیت کو اور کسی بھی ذات کو اللہ سے جدا کر کے دیکھا گیا تو یہ ان کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ یعنی انسان توحید سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے. دو بڑی غلطیاں ہیں تاریخ میں عزیزو. ایک وہ غلطی کہ جنہوں نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ نے اپنے فیض کا وسیلہ قرار دیا تو انہیں وسیلہ ہی نہیں مانا. ایک یہ غلطی, ایک دوسری غلطی یہ بائیں ہاتھ کی طرف کی غلطی تفریق, اور ایک دوسری غلطی کہ کچھ لوگوں نے آ کر انبیاء کو, رسول اللہ کو, اہل بیت کو اللہ سے جدا کر کے دیکھنا شروع کر دیا. دونوں غلطی میں ایک جیسے ہیں, دونوں غلطی میں بالکل ایک جیسے ہیں. اور یہ المومنین فرماتے ہیں لا تر الجاہل الا مفرطا مفرطا, جاہل کو تم نہیں دیکھو گے مگر یا تو وہ افراد کر رہا ہوگا, حد سے آگے بڑھا ہوگا یا حد سے پیچھے ہٹا ہوگا. ان کو وسیلے کے طور پر نہ ماننا یہ حد سے پیچھے ہٹ جانا ہے, یہ تفریط ہے, یہ جہالت ہے. اور ان کو اللہ سے جدا کر کے تنہا دیکھنا یہ افراط ہے, یہ بھی جہالت ہے, یہ دونوں جہالت ہے. ان دونوں کے درمیان میں جو سیدھا راستہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بہت کچھ اختیار دیا ہے لیکن سب اللہ کی نگاہ میں ہے, اللہ سے جدا ہو کر نہیں ہے کچھ. بعض لوگ آتے ہیں توحید چھین لیتے ہیں, مومنین سے ان کی توحید کا چھین لینا یہ جرم ہے, چاہے وہ جرم ممبر ہی سے کیوں نہ انجام دیا جا رہا ہو, جرم جرم ہے. اور توحید سے چھیننے سے بڑھ کر اور کوئی جرم ہی نہیں ہے. دو جگہ اس موضوع پر اشرح پڑھنے کی توفیق ہوئی, کربلا میں توحید کے جلوے شاید یہاں پر کبھی نہیں مل پائے, ہاں انٹرنیٹ پر موجود ہے, دونوں اتفاق سے دونوں جگہ کے اشرح ڈال دیا ہے, ایک دبئی میں ہوا تھا اور ایک بمبئی میں. کربلا میں اگر آ کر صرف توحید کے جلوے دیکھے جائے, کربلا پوری کربلا میں ہر منظر پر, ہر قدم پر, ہر رخ میں توحید ہی توحید نظر آ رہی تھی, توحید ہی توحید. یہ کردار کا معجزہ جو حسین ابن علی دیکھ گئے, یہ وہی رسول اللہ کی سیرت کا معجزہ, ہر جگہ ہر منظر. جتنا زیادہ سخت حالات تھے اتنی زیادہ کلمات حسین ابن علی کے, ایک مطالعہ کرے انسان جا کر کربلا میں. میں صرف دو جملہ بیان کرتا ہوں جہاں کبھی بیان نہیں کیا ہے. کربلا میں سب سے پہلا جملہ صبح عاشور حسین ابن علی کا اور آخری جملہ, پہلا جملہ صبح جیسے ہی نماز تمام ہوئی مقتل میں آ کر حسین ابن علی کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر آواز دیتے ہیں الہی انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت وانت لی فی کل امر. یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہمارے سامنے نہیں آ پاتی عزیزوں. ممکن ہے ہم 10 دن 20 دن کربلا کا واقعہ منا لیں لیکن وہاں پر کہیں اللہ کا نام نہ ہونے پائے, اللہ سے قریب نہ ہونے دیا جائے, اللہ کا عشق نہ آنے پائے. لیکن حسین ابن علی کی کربلا یہ ہے کہ فرمایا, یہ آغاز پہلا جملہ حسین ابن علی کا ہے, شروع کربلا سے یہاں سے کہ امام نے کہ الہی انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت وانتا لی فی کل امر. اے میرے پروردگار, تو ہر مصیبت میں, ہر کرب میں تو ہی میرا بھروسہ ہے, ثقہ. جو کہ اب کرب شروع ہونے والی, کرب بلا ہے, کرب کا میدان ہے, مصیبتوں کا میدان ہے. لہذا حسین ابن علی نے پہلے ہی جملے میں اعلان کر دیا کہ پورے کربلا کا خلاصہ ہم پہلے ہی جملے میں صبح عاشور ہی بتا دیا کہ الہی انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت, ہر مصیبت میں, ہر شدید وقت میں تو ہی میری امید ہے. وانت لی فی کل امر, اور تو ہی ہر معاملے میں تو ہی میرے لیے ہے, میں تیرے لیے ہے, میں تیرے لیے ہوں, تو میرے لیے ہے. یہ کربلا ہے. اور آخری جملہ حسین ابن علی کا, آخری جملہ جب شمر کا خنجر جل رہا ہے, اس حسین ابن علی کے زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ الہی راضیاً برضاک وتسلیماً لعمرک لا معبوداً سواک یا غیاث المستغیثین. اے میرے پروردگار, حسین تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے, صبح سے لے کر عصر عاشور تک جتنے بھی پروردگار کے فیصلے تھے, جتنی بھی لاشیں اٹھانی پڑی, جتنا بھی زخموں سے تیر نکالنے پڑا, اور جتنے بھی مقتل میں جا کر لاشوں کو رکھنا پڑا, حسین تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے. راضیاً برضاک و تسلیماً لعمرک, اور تیرے ہر حکم پر حسین تسلیم ہے. لا معبودا سوا، کوئی بھی تیرے سوا معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین. یہ صبح سے لے کر عصر کے ابتدا اور انتہا ہے، اور اس ابتدا اور انتہا کے بیچ میں جو کچھ کلمات ہیں امام کے، جو عمل ہے، جو کردار ہے، جو آواز ہے، جو توحید نظر آ رہی ہے، اور عشرہ عزیزوں پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے. اور تب وہاں بھی حق ادا نہیں ہوا، ہم جیسے نادان لوگ اور کم علم لوگ، کربلا کے سارا حق نہیں ادا ہو سکتا، کسی ایک موضوع کو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ وہ کربلا ہے جو نظر آئی، یہ وہ حسین ابن علی کی کربلا ہے، یہ حسین ابن علی کی وہ کربلا ہے جو رسول اللہ کی سیرت کے نتیجے میں آئی ہے، اور یہی وہ کردار ہے، یہی وہ معجزہ ہے. وہ معجزہ جو ہم چاہتے ہیں، وہ ایک بھی معجزہ کربلا میں نظر نہیں آیا، لیکن وہ معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا، اس سے کربلا بھری ہوئی، کربلا اس سے بھری ہوئی، اور اس کی تاثیر، چونکہ وہ معجزے جو ہم چاہتے ہیں اس کا اثر ایک پر ہوتا ہے، دو پر ہوتا ہے. مثلا ہم مریض ہو گئے اور ہمارے ساتھ معجزہ ہو گیا، ہم کو شفا مل گئی، اثر کس پہ ہوا؟ آپ پر ہوا کچھ؟ میری ماں پر کچھ ہوا؟ میرے باپ پر کچھ ہوا؟ نہیں، کسی پر نہ ہوا. میرے ساتھ ہو گیا، مجھ پر ایک اچھا اثر ہو گیا. لیکن کربلا کے کردار کا معجزہ، اس کا اثر آج بھی باقی ہے. اس کا اثر آج ایران میں ہے، لبنان میں ہے، عراق میں ہے، یمن میں ہے. کربلا کے کرداروں کا معجزہ آج بھی ہے. جب بھی کربلا کا کردار اپنا لیا جائے، معجزہ جاری ہو جاتا ہے. ویسے معجزہ دکھانا کربلا شروع کر دیتی ہے. بس یہ وہ دین کی وہ شکل ہے، یہ کربلائی دین کی شکل، رسول اللہ کے دین کی شکل. رسول اللہ نے محبت سے شروع کیا، اور الفت سے کل سے یہاں سے گفتگو کریں گے، چونکہ شاید آج دوسری مجلس بھی ہے اور وقت ہمارا تمام ہو رہا ہے. کربلا نے، رسول اللہ نے کینہ نہیں رکھا. امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں آخری وقت تک دشمن لشکر کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا، کیونکہ جو لوگ کینہ رکھتے ہیں وہ آخری وقت تک جا کر ہدایت کی کوشش نہیں کیا کرتے. وہ حسین ابن علی کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، حسین ابن علی ان کی ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. اللہ اکبر. کینہ رکھنے والے، جیسے ہم لوگ کینہ رکھتے ہیں، ہم لوگ کینہ رکھتے لے چاہتے ہیں کوئی بھی جنت میں نہ جائے، سب جہنم میں جائے، چونکہ ہم کینہ پرور لوگ ہیں. ہم بے وجہ کینہ رکھتے ہیں، چونکہ ہمارا دین یہی ہے، ہمارے دین کی تصویر یہ ہے. ہمارے دین کی تصویر بہت بھوڑی ہے، بہت نازیبا ہے، لیکن حسین ابن علی کے دین کی تصویر بہت ہی حسین ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. وہی حسن اور وہی خوبصورتی جو جناب زینب دیکھ رہی ہیں، جس کو جناب زینب نے جا کر ابن زیاد کے دربار میں بیان کیا، کہا کہ ما رأیت الا جمیلا. ابن زیاد نے جناب زینب کے دل کو دکھانا چاہا اور کہا ما رأیت سنا اللہ بے اخیق و اہل بیت کے، زینب تم نے کیا دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ تو جناب زینب نے جواب میں فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں جمال اور حسن کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. کون سا حسن دیکھا جناب زینب؟ کون سا جمال دیکھا جناب زینب نے؟ کون سا جمال دیکھا؟ ایک سوال اور جواب اور تمام گفتگو. جناب زینب نے جمال کہاں دیکھا؟ کیا 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر آئے، اس میں کوئی جمال ہے؟ اس میں کوئی حسن ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حسن، اس میں درد ہی درد ہے، اس میں مصیبت ہی مصیبت ہے. لیکن تیر آنے سے پہلے جو کچھ دیکھا جناب زینب نے، وہ حسن تھا. تیر آنے کے بعد جو کچھ دیکھا، وہ حسن تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کس طرح پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے. رزن بقضائک و تسلیمن لامرہ، پروردگار حسین راضی ہے، اس پر بھی راضی ہے. کس طرح ماں سکوت اختیار کرتی ہے، کس طرح ماں صبر کرتی ہے، 6 مہینے کے پیاسے بچے کی لاش نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے اور ایک ماں صابر ماں کھڑی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آنے دیتی، ایک گریہ بھی نہیں کرتی. یہ سب دیکھا ہے جناب زینب. ایک جملے میں کہیں عزیزو، یہ بہت بڑا موضوع، کبھی میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا دوسری جگہ پہ، آج اسی سال توفیق ہوئی تھی چنئی میں اسی موضوع پر پورا اشارہ پڑھنے کی، کربلا میں جمال عاشورہ. حسین جناب زینب کی نگاہ میں جمال عاشورہ کیا تھا؟ سر کٹنا، زخمی ہونا، تیر لگنا، نیزے لگنا، اس میں کوئی جمال نہیں ہے. لیکن اس کے پہلے ان کا صبر، ان کا شکر، ان کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں، ان کی آمادگی، ان کا شوق، ان کا عشق پروردگار، ان کا شوق شہادت، کس طرح مقتل میں آنے کی تیاری، ماؤں کا بیٹوں کو رخصت کرنا، ماں اپنے شوہر کی لاش لے کر اپنے بچے کو میدان میں بھیج رہی، یہاں پر حسن تھا جو جناب زینب دیکھ رہی. جناب زینب نے کربلا میں کربلا کے حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے اصحاب کے کردار کو دیکھا، اس لیے جمال ہی جمال اور حسن ہی حسن نظر آیا. اور ہم نے کربلا میں صرف عمر سعد کے لشکر کے کردار کو دیکھا، اس لیے ہمیں صرف مصیبت نظر آئی. فرق یہی ہے، چونکہ ہرملا جو کچھ کر رہا ہے اس میں صرف مصیبت ہے، شمر جو کچھ کر رہا ہے اس میں صرف درد ہے، عمر سعد جو کچھ کر رہا ہے اس میں صرف مصیبت ہے، عمر سعد کا لشکر جو کچھ کر رہا ہے اس میں صرف مصیبت ہے، خولی اور عبداللہ ابن سلام جو کچھ کر رہے ہیں اس میں صرف درد ہی درد ہے. لیکن ہاں، جو کچھ عمر سعد اور یزید کا لشکر کر رہا ہے اس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، لیکن جو کچھ کربلا میں حسین کے ساتھی کر رہے ہیں اس میں حسن ہی حسن ہے، جمال ہی جمال، کردار ہی کردار ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے. اور جناب زینب نے آ کر عمر سعد کے لشکر کا کردار نہیں بتایا بلکہ اپنے بھائی کے لشکر کا کردار بتایا ہے. کیسے ایک 13 سال کا بچہ شوق شہادت رکھتا ہے، کیسے تڑپ تڑپ کر بار بار چچا کے سامنے آتا ہے کہ چچا مجھے مقتل میں جانے دیا جائے. اس میں جمال نہیں ہے، اس میں حسن نہیں ہے. ہاں، 13 سال کے بچے کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے دوڑنا یہ درد ہے، اس میں کوئی جمال نہیں، اس میں کوئی حسن نہیں ہے. لیکن اس مصیبت پر ماں کا صبر کر لینا اس میں بہت ہی جمال ہے، اس میں بہت ہی حسن. لہذا پوری کربلا کا لمحہ جمال جمال سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہاں چند لمحہ جب مصیبتیں آ رہی ہیں، جب نیزے آ رہے ہیں، جب تلواریں آ رہی ہیں، یہ درد سے بھرا ہوا ہے. اور جناب زینب نے کیا دیکھا ہے ہم نہیں دیکھ پائے عزیزوں، شب عاشور میں کیا کچھ ہوا خیموں میں یہ ہم ابھی تک نہیں دیکھ پائے، ہم تو صرف چند واقعات جانتے ہیں. لیکن جناب زینب پوری شب عاشور کا ایک ایک منظر دیکھتی رہی ہیں، اور یہ جناب زینب کی نگاہوں میں ہمیشہ رہا. اور یہ وہ کربلا کا کردار تھا، اور یہ وہ کربلا کا کردار ہے جو ہمیں دین کی صحیح تصویر پیش کرے گا. ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دین کی غلط تصویریں کتنی ہیں اور دین کی صحیح تصویریں کیا ہیں، اور دونوں تصویریں دین کی ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں. دین کی دو متضاد تصویریں، متضاد تصویریں یعنی جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دین کے نام پر ٹکراتی ہوئی تصویریں، لوکل پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے پر. بس ابھی یہاں پر گفتگو تمام، انشاءاللہ کل بات آگے بڑھائی جائے گی کہ وہ سب کچھ منبع جو تھا اور رسول اللہ کی ذات سے، رسول اللہ کی قربانیاں، رسول اللہ ہیں. آج کی یہ شب ہے، آخری شب ہے جناب زہرا، آج کی شب کے بعد پھر اپنے بابا کا چہرہ نہیں دیکھ پائے. اسے ہماری اور اپنی نگاہ سے نہ دیکھے، تو جناب زہرا کی نگاہ سے دیکھے. مشکل ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وہ معرفت نہیں ہے، وہ ہمارے پاس درک نہیں ہے کہ جناب زہرا کی نگاہ سے دیکھ پائیں. لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو بلند کریں اور دیکھیں کہ جناب زہرا کی نگاہوں کے سامنے رسول اللہ کی آخری شب کیسی ہے، امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے کیسی ہے. جناب زہرا دیکھ رہی ہے بار بار، چونکہ نحیف ہو چکے ہیں، موت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے رسول اللہ کی ذات پر. امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ بیٹھی ہوئی ہیں، فرشتوں کا بھی آنا جانا ہے، جدائی کے لمحات ہیں، درد کے لمحات ہیں، کچھ حالات ہیں جو رسول اللہ پہلے سے بتا چکے ہیں، یہ بھی نظروں میں ہے، امیر المومنین کی بھی نظروں میں ہے، جناب زہرا کی بھی نظروں میں ہے. لیکن جب 28 کی صبح آئی اور یہ دن آیا اور جناب زہرا بن باپ کی ہو گئی، امت بغیر رسول اللہ کی ہو گئی، اور رسول اللہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ ہونے لگا، یہاں سے جناب زہرا کے درد میں کہیں اور اضافہ ہونے لگا، بڑھنے لگا درد عزیزوں. کیونکہ اگر حالات صحیح ہوتے، اگر رسول اللہ کی راہ پر چلا جاتا، اگر رسول اللہ کی سیرت کو پوری طرح زندہ رکھا گیا ہوتا، تو جناب زہرا کو یہ مرثیہ نہ پڑھنا پڑتا، سبت علیہ مصائب لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا. پھر بیوی کو بہت گریہ کرنا پڑا، پھر بی بی کو بہت رونا پڑا. بی بی کو رونا صرف اس لیے تھا کہ رسول اللہ نے آ کر جتنی زحمتوں کے ساتھ آ کر جو دین بیان کیا تھا, جو پیش کیا تھا, اس دین کو خطرات کیوں لاحق ہو رہے ہیں؟ اور وہ دین کو جہاں بھی جس سرزمین پر خطرہ لاحق ہوگا جناب زہرا وہاں بھی یہی مرثیہ پڑ رہی ہوں گی کہ مصیبت ہے, جناب زہرا کے لیے مصیبت ہے. جہاں بھی صحیح دین کی تصویر پیش نہیں کی جائے گی وہاں جناب زہرا کے لیے مصیبت ہے. جہاں بھی صحیح دین کا چہرہ پیش نہیں کیا جائے گا وہاں امیر المومنین کے لیے مصیبت ہے. لہذا امیر المومنین کے ممکن آج بھی مصیبت ہو, آج بھی درد ہو عزیزو, لیکن ہاں بس ہوا یہ کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے جس بھی بہانے سے, بھی ہمیں وہاں یہ نہیں پیش کرنا ہے. امیر المومنین تھے, جناب زہرا تھی, چند لوگ رہ گئے تھے, غسل و کفن دے رہے تھے, آمادہ ہو رہے تھے, تیاری ہو رہی تھی, دفن کی تیاری تھی, لیکن صرف 75 دن یا 95 دن, زیادہ فرق نہیں ہے, دن زیادہ نہیں ہے. رسول اللہ کی وفات کے صرف 75 دن بعد یا صرف 95 دن کے بعد پھر ایک میت اور بھی امیر المومنین کو اٹھانی پڑی, پھر ایک جنازے کو اور بھی امیر المومنین کو غسل و کفن دینا پڑا. لیکن فرق یہ تھا کہ جب رسول اللہ کے جنازے کو غسل دے رہے تھے تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی, رسول اللہ کا جسم زخمی نہیں تھا, دروازہ نہیں گرایا گیا تھا. لیکن 95 دن بعد جب ایک دوسری میت کو امیر المومنین کو غسل دینا پڑا تو ایک چیخ اور ایک فریاد بلند ہوئی. پوچھا گیا, یا امیر المومنین آپ کی یہ فریاد کیوں بلند ہوئی تھی؟ کہا, زہرا نے اپنے غم کو چھپا رکھا تھا, بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. کس طرح سے امیر المومنین نے جا کر جناب زہرا کو غسل و کفن دیا اور دینے کے بعد جا کر دفن بھی کر دیا, لیکن دفن کرنے کے بعد یہ آواز دی, یا رسول اللہ, اے رسول اللہ, اپنی بیٹی سے سوال کیجئے گا کہ آپ کے جانے کے بعد امت نے میرے اوپر کیا ظلم اٹھایا ہے. اور اے رسول اللہ, آپ خود ہی پوچھئے گا, فاحفظ السوال واستقبل الحال, یا رسول اللہ آپ پوچھئے گا, کیونکہ شاید اگر آپ نہ پوچھیں تو زہرا بیان نہ کرے, کیونکہ زہرا وہ ہے جو اس غم کو چھپا کر لے کر چلی گئی اور مجھے بھی بیان نہ کیا. زہرا کی پسلیاں ٹوٹی رہی اور علی کی فریاد بلند ہوتی رہی. انا للہ وانا الیہ راجعون, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بحق محمد وعترته الطاہرین. فاطمہ حسین.